الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے جو تعلیمات عطا کی ہیں وہ تعلیمات بظاہر بہت زیادہ ہیں. انسان کی زندگی کے ہر ہر مرحلے میں دین اسلام نے اس کی کامل رہنمائی کی ہے. زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر شریعت نے یا دین نے مسلمان کو کہا ہو کہ اس بارے میں آپ اپنے فیصلے میں خود کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو ایسے تعلیمات ہوتی ہیں کہ جو آدھے راستے تک کسی کو لے کر جائیں اور اس سے آگے پھر اس کو بے یار اور مددگار چھوڑ دیا تو یہ کامل نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے تو قرآن کریم میں بھی اس کو کامل دین کہا گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ صحابہ کرام سے اس بات کی وضاحت مانگی کہ تم گواہ رہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے کامل دین کی تعلیمات عطا کی ہیں وہ میں پوری کی پوری تم تک پہنچا چکا ہوں. تو ایسی تعلیمات کہ جو انسان کی مکمل رہنمائی کرتی ہوں اور وہ کامل بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کامیابی کی ضمانت بھی دیتی ہو اور جو حضرات اس تعلیم کو اس راستے کو اپنا چکے ہوں دنیا کے اندر بھی ان کی کامیابیاں اور ان کا مقام وہ مسلمانوں کے سامنے ہوں اور آخرت کے سلسلے میں بھی قرآن اور حدیث کی جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ حق ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی ہیں, اس پہ ہمیں ایسا ہی ایمان ہے جیسے سورج نکلنے پہ دن ہوتا ہے اور رات ہونے پہ رات اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ان تعلیمات کو اپنا لینا یہ ہمارے عقل کا بھی تقاضا ہے, یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق یہ ہر مسلمان کے اوپر شرعی فرض بھی ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے ایک طویل حدیث کا ایک جز رکھتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ پانچ باتیں ہیں, کون ہے جو مجھ سے یہ سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کر کے کامیابیاں پا لے. اس سلسلے میں جو پہلی بات تھی وہ گزشتہ مجلسوں میں ایک مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ حرام سے بچنا یہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر ایک شخص نوافل بھی خوب پڑھتا ہے, روزے بھی بہت رکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں, تو یہ نوافل اور یہ عبادات یہ اس کو ولایت کے درجے پہ اللہ کے قریب لے جانے میں کام نہیں آ سکتی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی ہے, فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ, راضی ہو جاؤ ان چیزوں پہ جو اللہ نے تم کو عنایت فرمائی ہیں. تکن اغنا الناس, اور لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ. یہ حدیث کا یہ جز اور یہ جو ٹکڑا ہے, یہ مسلمان کے دلی سکون کے لیے, اس کی زندگی کی راحت کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے. لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا. ظاہر بات ہے, ہر بات کو, ہر فلسفے کو, ہر قاعدے کو جب انسان سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس میدان میں ترقی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے عنایت کردہ اشیاء پر راضی ہونے والے بندے کو غنی کہا ہے. اور غنی, یہ عام محاورے میں امیر کو کہتے ہیں, مالدار کو کہتے ہیں. لیکن جو اس کا لغوی معنی ہے اور حقیقی معنی ہے, وہ ہے ایسا شخص کہ جو کسی دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو. لہذا اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے, بہت زیادہ جائیداد ہے, لیکن جب وہ بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے. مال اس نے اس لیے جمع کیا ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج ہو جائے تو اس وقت مال کے بدلے میں وہ اپنی محتاجی کو آسانی سے دور کر سکے. بہت زیادہ مالدار اور امیر کبیر آدمی ہے اور اس کو بھوک لگ جائے تو وہ سونا چاندی کھا نہیں سکتا. مال اس کی بھوک دور کرنے میں مدد ضرور کر سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ گے تو تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے, اس ترجمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بے نیاز کرنے کا اشارہ کیا ہے. اس لیے کہ جو شخص بہت زیادہ مالدار ہے, اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے, لیکن اس کا دل وہ قدردان نہیں ہے, وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا نہیں ہے, تو ایسے شخص کو غنی نہیں کہا جا سکتا. اس کے مقابلے پہ ایک ایسا شخص ہو کہ جس کی آمدن بھی متعدد ہو, گنی جا سکتی ہو, چند پیسے اس کے پاس حلال کے آتے ہوں, اور اس سے وہ گزارا کرتا ہو لیکن وہ کسی اور کی طرف ہاتھ نہ پھیلاتا ہو, وہ شکایت نہ کرتا ہو, وہ گلے شکوے نہ کرتا ہو, تو یہ شخص یقیناً بہت زبردست قسم کا غنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو مومن کے اندر شان مطلوب فرمائی ہے اور مومن کو جو آداب سکھائے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بتائے, ان میں سے ایک انتہائی اہم زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارے لیے قاعدہ بیان کیا ہے, وہ فرمایا کہ آپ لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. اس لیے کہ دو حالتیں ہوں گی. اگر مال نہیں ملا تو نہ ملنے پہ ساری زندگی رونا دھونا واویلا کرنا ہوگا, اور یقیناً اس سے انسان کا مستقبل وہ متاثر ہوتا ہے, اس کی صحت متاثر ہوتی ہے, اس کا عقیدہ متاثر ہوتا ہے, اس کا دین متاثر ہو جاتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے جو ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا ہے, یہ جان کر کے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہی رزق لکھا گیا ہے, اس پہ شکر کر کے اللہ کے سامنے بندگی بجا لاتے ہوئے ہنسی خوشی اس کو قبول کر لیا جائے, تو یہ مال مبارک ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ مومن کے لیے حلال بھی ہے, مومن کے لیے قوت کا ذریعہ بھی ہے, اور مومن کے لیے اس کے اندر عافیت بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے مومن سے راضی ہو جاتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، آج کل ہمارے دور میں ایک فضا بنی ہوئی ہے دولت کی دوڑ کی. ہر آدمی کا مقصد یہی بنا ہوا ہے کہ جو دوسرے کے پاس گھر ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، ویسی کوٹھی میرے پاس بھی ہونی چاہیے. دوسرے کے پاس جو آلات ہیں دنیا کے، آسائشوں کے، دوسرے کے پاس جو مال ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملتا، اور میں تو اس سے بھی آگے چل پڑوں. اور ظاہر بات ہے، جب انسان کا ایک مقصد سامنے آ جائے تو پھر اللہ نے اس کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ دن رات اس میں ایک کر دیتا ہے. اور جب وہ اس سلسلے پہ چل پڑے تو نہ وہ حلال کو پھر دیکھتا ہے، نہ حرام کو، نہ وہ جائز طریقوں کو دیکھتا ہے اور نہ وہ ناجائز کو، نہ وہ انصاف کو دیکھتا ہے اور نہ ظلم کو، بلکہ جہاں سے بھی دو پیسے کی آمد متوقع ہو اس طریقے پر چلنا شروع کر کے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں قناعت کا درس دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات فرمائے ہیں، اس کی روشنی میں اگر انسان اور مومن اپنی زندگی کو دین کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے جو فرائض ہیں وہ ادا کر دے، جو واجبات ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، جو سنن اور نوافل ہیں اس میں بھی زور لگانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہمارے نیکیوں والے اعمال بڑھ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا ہے اس میں بھی اللہ کے سامنے قناعت کا اظہار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، لیس الغنا عن کثرت العروض ولکن الغنا غنا النفس. غنی وہ شخص نہیں ہوتا کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بلکہ غنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس مطمئن ہو اللہ تبارک و تعالی کی دین پر. اور اس سلسلے میں یہ قاعدہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حلال راستوں سے مناسب کوشش کر کے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حوالے کر کے پھر اس پر شکر ادا کیا جائے. ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور خدا نہ خواستہ پھر بھیک مانگنا شروع ہو گئے، اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا کی دوڑ میں اس قدر لگ گئے کہ صبح جو آنکھ کھلتی ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگے، اور شام کو جب تھک ہار کے مزید ہمت نہ رہی تو پھر آ کے لیٹ گئے. بلکہ دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعتدال والے آداب عطا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت وسطہ بنایا ہے، ہم نہ افراط کرتے ہیں اور ہم نہ تفریط کرتے ہیں. کائنات کو اور دنیا کو تہذیب سکھانے والے وہ دین اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس میں جائز کاموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے مجھے اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے فرمایا، وخلف لی وخلف علی کل غائبۃ لی بخیر منک، اور جو میرے پاس نہیں ہے اے اللہ آپ تو جانتے ہیں، جو میں چاہتا تھا اور وہ مجھے نہ مل سکا، اے اللہ آپ کو جو پسند ہے اس کے بدلے میں آپ وہ مجھے دے دیجئے. پیغمبرانہ کلمات ہیں، اس پہ غور کیجئے، عام بندے کے الفاظ نہیں ہیں، انسان کی عقل اور ذہن اور اس کا علم اتنا وسیع نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پیغمبر ہی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ جو آپ نے مجھے عطا کیا وہ میرے لیے بہت ہے، اور جو مزید مجھے چاہیے تھا لیکن نہ مل سکا اس کے بدلے میں اللہ کو جو پسند ہو وہ مجھے مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو میرے محترم بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جو نصیحت فرمائی ہے اس نصیحت کو بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا. اور اس نصیحت کے اندر علماء کرام نے دو جو اجزاء بیان کیے ہیں اس کے. پہلا جز ہے قناعت کا اور دوسرا جز ہے رضا بالقضاء کا یا رضا بالقضاء. قناعت میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اللہ نے جو عطا فرما دیا ہے اس کو شکر کے ساتھ قبول کیا جائے, اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, اس پہ اللہ کی تعظیم بیان کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی شکور ہیں, شکر کرنے والوں کے قدردان ہیں اور ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اس کے شکر کے کئی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں, تو ہم اس کا شکر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کی صورت میں کریں گے. اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں, تو اس کا شکر ہمیں اللہ کے سامنے سجدے کی صورت میں کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو توفیق عطا فرما دی اور اس کے پاس راستے کا خرچہ موجود ہے آنے جانے کا, تو وہ شکر کیسے کرے گا؟ وہ حج پہ چلا جائے, وہ عمرے پہ چلا جائے, اس طریقے سے شکر ادا کر لے. اسی طرح وقتاً فوقتاً اپنے اموال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کی دین کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ, کہ آپ لوگ اے مسلمانوں اپنے اموال میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ جب ایسا دن آئے گا کہ جس دن مال کسی کام کا نہیں ہوگا. حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب, جو صدقہ ہوتا ہے یہ اپنے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بندے کی کوتاہیوں اور گناہوں پر غضب ہوتا ہے اس کو بجھا دیتا ہے. تو ہم میں سے ایسا کون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا طالب نہ ہو؟ ہم میں سے ایسا کون ہے جو اللہ کے غضب سے پناہ نہ مانگتا ہو؟ جیسے نماز یہ مسلمان کے درجات بلند کرتی ہے, اس کے لیے ثواب کا سبب بنتی ہے, جیسے حج اور عمرے یہ مسلمان کے لیے اس کے نام اعمال کا ذخیرہ ہیں, اسی طرح وقت وقت پر زکوٰۃ ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات ادا کرنا یہ بھی مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ النار کما تطفئ الماء النار او کما قال, کہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر کوئی جہنم کا حقدار ہے تو اس سے جہنم سے دور کر دیتا ہے. الخطایا, حدیث میں خطا کا بھی ذکر آیا ہے کہ گناہ اگر کسی کے دامن میں ہو, اگر کوئی گناہوں کے تلے دبا ہوا ہو, تو وہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے تو اس کے گناہ ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس طرف توجہ دلانا یہ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کا ایک عظیم سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ دین اسلام یہ اس عالم کے اندر ایک واحد وہ سچا دین ہے کہ جو مسلمانوں کے کوششوں سے, مسلمانوں کے ساتھ دینے سے, مسلمانوں کی کانٹریبیوشن سے پورے دنیا کے اندر دن بدن پھیلتا جا رہا ہے, اور اس کے اندر کسی اور کا کوئی کام نہیں ہے. بلکہ باطل قوتیں اور جو مقابلے کی قوتیں ہیں وہ تو ان راستوں میں چل رہی ہیں کہ کہاں کہاں سے دین اسلام کی مدد کرنے والوں کو روکا جا سکتا ہے. خواہ وہ بینک ہو، خواہ وہ کیش ٹرانزیکشنز ہوں، یا اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہوں یا ٹیکس ریٹرنز ہوں، جہاں بھی ایک مالدار شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے کہیں دینی ادارے کو یا دینی معاملات میں کسی کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک وکیل کا بھی انتظام کرنا پڑ جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، آپ حضرات سے میری یہ ایک گزارش ہو سکتی ہے کہ اللہ کا دین یہ جب سے آیا ہے قائم ہے روئے زمین پہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین ہر آنے والے دن کے ساتھ اس روئے زمین پر بڑھے گا. اس میں جو حضرات کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں، جو راستوں میں رکاوٹیں بنتے ہیں، جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برسر پیکار نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے سامنے ایک طرح سے رکاوٹ بن کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی وہ غیور ذات ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے. تو اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ حسد سے دور رہے، وہ لوگوں کو دیکھ کے جیلسی سے دور رہے، اس کو یہ فکر نہ ہو کہ کس طریقے سے یہ سارے لوگ ترقی کر گئے مالی لحاظ سے اور میں پیچھے رہ گیا، اس کو یہ بچوں کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے تانا نہ سننا پڑے کہ دیکھو فلانے کے اتنے پیسے کما لیے اور آپ نہیں کما سکے، تو اس کو ایک ہی راستہ ہے بچت کا، اور وہ راستہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ یاد رکھو اللہ نے ہر بندے کے لیے روئے زمین پر آنے سے پہلے اس کا رزق مقرر کر دیا ہے. رونے دھونے سے، حسد سے، لوگوں کے تانے سننے سے وہ رزق بڑھے گا نہیں. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اس رزق کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا اللہ کے سامنے اس کی بندگی بجا لانے کے تقاضوں میں سے ہے. اور جب بندہ اس فلسفے پر آ جائے اور اس طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، تو اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. وہ خود محسوس کرے گا کہ اب اس کے ذمے اس قسم کے کوئی حسد نہیں ہے، کوئی اس کے جیلسی نہیں ہے، کوئی دوسروں کے مقابلے میں کوئی مقابلے کی فضا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی رہنمائی فرما دی ہے اور فرمایا کہ دین اسلام کے اندر ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے، اور وہ ہے رضا بالقضاء، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے مومن اس کے سامنے اپنا سر خم کر دیتا ہے. لہذا اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اسلام کے اندر غم کا اظہار کی اجازت ضرور ہے. اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ غم کے اظہار کی اجازت دے دی، آنسو بہانے کی اجازت دے دی، رونے کی اجازت دے دی. اگر شریعت میں یہ حکم آ جاتا کہ جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہو رہا ہے، لہذا کسی کو اس پر افسوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بندہ کیا کرتا. تو میرے محترم بھائیوں، کبھی کبھار ظاہر بات ہے کہ تین قسم کے عالم ہیں. ایک عالم وہ ہے کہ جہاں صرف خوشی ہوتی ہے، جہاں صرف راحت ہوتی ہے، جہاں صرف فرحت ہوتی ہے، جہاں صرف مزے ہوتے ہیں، اس عالم کو جنت کہتے ہیں. دوسرا عالم ہے کہ جہاں صرف غم ہے، جہاں صرف تکلیف ہے، جہاں صرف مصیبتیں ہیں، اس کو جہنم کہتے ہیں. اور ایک تیسرا عالم ہے کہ جہاں پہ خوشی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ غم بھی ہوگا، جہاں پہ فرحت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہوگی. اس عالم کو دنیا کہا جاتا ہے، اور ہم اور آپ اس وقت دنیا کے عالم میں موجود ہیں. تو لہذا نہ فرحت کے اندر آپے سے باہر جانا ہے کہ اتنے آپے سے باہر ہو گئے کہ اللہ کے دین کو بھول گئے اور ایک عجیب تماشے کی طرح اچھلنا کودنا ناچ گانا شروع کر دیا، نماز اور روزہ بھول گئے، زیادہ پیسے آ گئے تو اللہ کو بھول گئے، یہ بھی نہیں کرنا. اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں انسان کے اوپر ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ اس کو صدمہ ہوتا ہے، تو اس صدمے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا یہ مومن کے لیے ایک بہترین رہنمائی کا سبب ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. دیکھیے یہ جو آپ نے فرمایا اس کے اندر ہی ہمارے لیے خلاصہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دل غمگین ہو، آنکھیں نم ہوں، لیکن یاد رکھیے اس وقت میں یہ کہنا کہ میں ہی کیا اللہ کو ملا تھا اتنا بڑا ظلم ڈھانے کے لیے، یا میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ میرے اوپر آفت آ گئی، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یا اللہ کے سامنے گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی دین اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. بلکہ رضا بالقضاء اس کو ہمیں اپنانا ہوگا. اور اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر اس عالم کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنی محدود عقل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری محدود عقل میں اس چیز کے بارے میں جو مفادات ہوتے ہیں ہم اسی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انسان بعض مراحل پہ اتنا لالچی ہو جاتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے نقصان کا منتظر رہتا ہے کہ یہ مرے تو مجھے اس کی وراثت ملے، یا یہ راستے سے ہٹے تو میں اس کے اوپر قابض ہو جاؤں. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ اس کائنات کے خالق ہیں، وہ صرف ہمارے عالم کو نہیں چلا رہے بلکہ اس وجود کے اندر معرض وجود میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تحت چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت آپ سے بڑا عالم کیا دنیا میں کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں پیغمبر ہوں، اور اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے آس پاس، اس کے سامنے، اس کے زمانے میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لہذا اس وقت اس روئے زمین پہ سب سے بڑے عالم میں ہی ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے جو اس بندے کو جواب دیا ہے اس جواب میں آپ نے صرف اپنی طرف علم کی نسبت کی ہے، اور کوئی اللہ کا بندہ وہ علم کل نہیں ہوتا، بلکہ علم یہ اللہ کی صفت ہے. جب علم کی نسبت کمال کی طرف ہوگی تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہی ہوگی. اس لیے ہمارے علماء کرام جب کسی مسئلے میں کوئی دشوار مسئلہ ہو یا دلائل متضاد ہوں تو آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ حقیقت علم وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، سورہ کہف میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، کہ ہم آپ کو اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجتے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ بڑے عالم ہیں، اور ان کو ہم نے ایسے علوم عطا کیے ہیں کہ جو علوم آپ کو ہم نے نہیں دیے. حضرت خضر یا خضر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، تکوینی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ چلے جائیں اور ان سے ملاقات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ نکلے تو راستے میں ہی ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. اور جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے, تم اللہ کے تشریعی پیغمبر ہو, تمہارے پاس جو علوم ہیں وہ شریعت والے ہیں, اور ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کام لگایا ہے ذمے میں وہ تکوینی ہے. اس میں بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا احکام ہیں کیا کرنا چاہیے, بلکہ نتیجتاً جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس کے موافق اللہ تبارک و تعالی جس کو وحی فرما دیتے ہیں وہ اس پر عمل کرتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے موقع دیجئے, میں آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. کشتی میں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے, ظاہر بات ہے پیغمبر ہیں, اللہ کی شریعت کے امین ہیں, غلط کام سامنے ہوگا تو وعدہ اپنی جگہ, لیکن شریعت کا خلاف جہاں ہونے لگے تو پھر وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آپ نے فرمایا لقد جئت شیئا امرا, عجیب کام کر رہے ہیں, کشتی میں بیٹھ گئے دریا پار کرنے کے لیے اور اب آپ تختے توڑنے لگ گئے, یہ تو نقصان ہے, یہ تو زیادتی ہے. حضرت خضر نے دوبارہ سے گزارش کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علوم عطا کیے ہیں اس کو سمجھنا وہ صرف اللہ کے وہ افراد ہی کر سکتے ہیں جن کو تکوینی طور پہ اللہ نے اس کام کے لیے مختص کر لیا ہے. آگے تشریف لے گئے, ایک بچہ کھیل رہا تھا, حضرت خضر نے چھوٹے بچے کو نابالغ بچے کو قتل کر دیا. دوبارہ وہ غیرت پیغمبرانہ جاگی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ناقابل برداشت ہے, معصوم بچہ جس کے ذمہ ابھی کوئی گناہ بھی نہیں ہے آپ نے اس کو قتل کر دیا, لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو بہت برا کام کیا ہے آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا کہ پھر وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے علوم عطا فرمائے ہیں ہر بندے کو مختلف انواع کے, مختلف میدانوں کے, اور وہ ان علوم کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے. تو یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں, دیکھیے ایک طرف اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف حضرت خضر ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو علوم عطا کیے گئے وہ تشریعی علوم تھے. مثال کے طور پہ جیسے آپ کے سامنے علماء کہتے ہیں نماز فرض ہے اور وتر واجب ہے اور ظہر سے پہلے اور فجر سے پہلے سنتیں یہ سنت ہیں, یہ تشریعی علوم ہیں. کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, کسی کی عزت اور آبرو اس کو نہیں خراب کیا جائے گا, یہ سب سمجھ میں بھی آتے ہیں, عقل میں بھی آتے ہیں, اور اس کو آسانی ظاہری طور پہ دیکھ کے فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ علوم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جو ناقص عقل ہے وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی, اور یہ تو صرف وہ علوم ہیں جو اپنے بندوں کو عطا فرما دیے. ایسے کتنے علوم ہوں گے, ایسے کتنے مقامات ہوں گے کہ جہاں پہ ہم اللہ کی طرف ہم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا ہوگا, ہم نے اللہ کے سامنے یہ گریہ اور زاری کی ہوگی کہ اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن بندہ چونکہ وہ ایک زمین کے اوپر ایک چوٹی کی حیثیت رکھتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ اپنے شہر کے خبر رکھتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان والوں کی خیریت چاہتا ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس عالم میں اور اس کے علاوہ دیگر عالموں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے سامنے وہ تمام حقائق رکھے کہ جو کشتی تھی یہ ضبط ہونے والی تھی, ایک ظالم بادشاہ وہ لوگوں سے کشتیاں ضبط کر رہا تھا, تو میں نے اس کا تختہ نکال دیا تو یہ عیب دار ہو گئی, اور عیب دار چیز وہ ضبط عام طور پہ نہیں کی جاتی. اور جو یہ بچہ تھا یہ بڑے ہو کے ایک جابر ظالم بننے والا تھا, کافر بننے والا تھا, اتنا بڑا کافر کہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر پر مجبور کر دیتا, لہذا اللہ کے حکم کے مطابق میں نے اس کو قتل کر دیا. اور وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے مساکین کا خزانہ دفن ہوا ہوا تھا, اور وہ گرنے والے تھی اور مساکین ابھی چھوٹے تھے, اللہ نے فرمایا دیوار کو ڈھارس دے دو، مضبوط کر دو تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ تو میرے دوستوں، قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، جو حقائق بیان کیے جاتے ہیں، وہ عام طور پہ منسوب چند افراد سے ضرور ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، وہ ہمارے لیے اور تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اس میں جہاں جہاں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، نئے نئے اسرار، نئے نئے رموز، نئے نئے فائدے، نئی نئی حکمتیں وہ نظر آتی جائیں گی۔ تو ہمارے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، یہ بہت سو سے زیادہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو بھوک سے مر گئے، ایسے افراد بھی ہیں جو صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، ایسے افراد بھی ہیں کہ جو گھر بھرے پڑے تھے مال و اسباب سے، لیکن جنگ اور جدال اور حملوں اور میزائلوں کی نظر ہو گئے۔ تو ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے سر بسجود رہنا چاہیے، اور ہمیں اغن الناس بننے کے لیے ہر حال میں اللہ کی مرضی پر خوش ہونا چاہیے، اور اللہ کی مرضی کے موافق اگر ہم اپنی طبیعت کو ڈھال لیں گے تو پھر ہم ہر چیز پہ راضی ہو جائیں گے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ، مشہور اللہ کے ولی اور عالم تھے، ان سے ایک بندے نے پوچھا، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ فرمایا، جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا ہر ہر کام ہوتا ہو، اس سے کیا طبیعت پوچھتے ہو؟ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور بہت سارے ایسے اولیاء گزرے ہیں جو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن عطا نہیں ہوا۔ آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے؟ ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر فنا کر دیا ہے، میں کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور میں اس پہ خوش ہوں، اور جب سے میں نے یہ کام کیا ہے تو میں اس کائنات میں ہر چیز کو اپنی مرضی کے موافق ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میری طبیعت خراب ہی نہیں ہوتی، میں کبھی غمزدہ ہوتا ہی نہیں ہوں۔ تو میرے دوستوں، ہمیں ظاہر بات ہے کہ ذوالنون مصری اور جنید بغدادی بننے تک بہت زیادہ محنت درکار ہے، لیکن ہم عملی طور پہ کام شروع کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اگر صرف سوچتے ہی رہیں گے اور اپنے اسلاف کے قصے پڑھ کے واہ واہ کرتے رہیں گے تو اس سے ہمارے اعمال پہ فرق نہیں پڑنے والا۔ لہذا ہمیں مشکور ہونا ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے اپنے تمام نعمتوں کا اقرار کرنا ہوگا، اور اسی سلسلے میں یاد رکھیے کہ اللہ کے دین کے مراکز، اللہ کے دین کے قلعے، مدارس، مساجد، اور اس سلسلے کے دین کے تمام مراحل، وہ مسلمانوں کی کوششوں سے ہی چلتے ہیں۔ ہمارے جامعہ عربی احسن العلوم ایک بڑا ادارہ ہے، اللہ کے فضل سے ہزاروں طلباء پڑھ رہے ہیں، اور ایک ایک مہینے کا خرچہ وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ عام طور پہ بتاتے ہوئے بھی عام ایک عام آدمی کو بتائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہی اپنے خزانوں سے پورا بھی کر رہا ہے۔ الحمدللہ جامعہ عربی احسن العلوم میں آج تک کسی طالب علم کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ مجھے کھانا نہیں ملا، کسی طالب علم اور استاد کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ پنکھا بند کروا دیا بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے، کسی کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ روٹی نہیں بنائی گئی گیس کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے۔ عام طور پہ اس ممبر سے اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی احساس ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں تک بھی پیغام پہنچے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسلمان بھائی، ہمارے دوست، ہمارے مدد کرنے والے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا کی ہے، وہ بھرپور طریقے سے مدد کا سلسلہ جاری رکھیں، اور جو نیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی توفیق عطا کرے تاکہ وہ اپنی خواہشات پر عمل کر سکیں. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ نے احادیث میں سنا ہوگا کہ جب دین اسلام کے لیے کوئی مرحلہ درپیش ہوتا تھا تو صحابہ کرام اپنے پورے پورے گھر کے اموال لا کے لوٹا دیا کرتے تھے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ کوئی علماء کرام نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں گھڑی, بلکہ دین اسلام کے تمام جو اس کے ادارے ہیں, جو اس کے شعبے ہیں, وہ اسی طرح اللہ کے فضل سے چلے ہیں کہ بظاہر کوئی نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے اعضاء کا بھی اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے, ہمیں اپنے صحت کا بھی شکر ادا کرنا ہے, ہمیں اپنے جو اللہ نے ہمیں لباس دیا, یہاں تک کہ اللہ نے جو ہمیں جوتے پہنائے, ٹوپی پہنائی, اس پہ بھی ہم اللہ کے سامنے مشکور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شکر کے طریقے اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں اس کے مطابق چلنا بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیں, جو مسلمان کسی رنج میں ہیں, غم میں ہیں, کرب میں ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کا رنج, ان کا غم اور کرب دور کر دے. اللہ تبارک و تعالی جامعہ عربی احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں اور متعلقات دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دیں, اور جو بظاہر عام طور پہ رکاوٹیں نظر آتی ہیں, اے اللہ یہ تیرے ہی دین کا کام ہے, ان رکاوٹوں کو آپ اپنے غیب کے خزائن سے دور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر جہاں کہیں کسی بھی کونے میں اللہ اور اس کے دین کے لیے خدمت کی جا رہی ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اس میں اپنا نام لکھوائیں. اور حدیث شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولو بشق تمرتن, کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اصل قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اعمال قبول کر لیں. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائیں, دشمنوں سے, فاسدین سے, حاسدین سے, سازشیوں سے. اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین کو, یہاں کے رہنے والوں کو, یہاں کے باسیوں کو محفوظ فرمائیں. اور جو یہاں پہ کچھ اس قسم کے حالات بنائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بدامنی ہو, مسلمانوں کے اندر بے یقینی ہو اور ایک خوف کی فضا ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کو ہم سے دور کر دے, ہمیں امن نصیب کرے, ہمیں ایمان اور یقین نصیب کرے, اور ہمیں اس سلسلے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی حقیقی دینی اسلامی ریاست مدینۃ المروہ کا ماحول تھا, وہ ماحول ہمیں بھی عطا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والد محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہماری والدہ بھی کچھ عوارض میں مبتلا ہیں, دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے بیماران ہیں جنہوں نے کہا اور میں بھول گیا یا نہ کہہ سکا, یا جو نہیں بھی کہہ سکے, اللہ تبارک و تعالی تو خوب جانتے ہیں اور ہر حسینے کے حال سے واقف ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام کو صحت عطا فرمائے, تمام کی پریشانیاں دور کریں, تمام پر رزق کے دروازے کھول دیں, اور تمام کو اپنے ہاں اعلی مقام عطا فرمائے, مقامات عطا فرمائے. دنیا تو چند روزہ ہے, اصل آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان عطا فرمائے, قبر کو جنت کا باغ بنائے, منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی عطا کرے, اور حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے, اور جنت میں انبیاء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ ہمیں بھی مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.